അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. ولعنت الله على أعدائهم من الكافرين المرتدين الرافضين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال تبارك وتعالى في مقام آخر: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لقوم فيهم أبا بكر أن يؤمهم غيره. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ بآواز بلند روشی پڑھ لی: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، سن ہجری 1422 کا یہ سال ہے، جمادی الثانی کا دوسرا جمعہ ہے۔ گزشتہ جمعہ میں اس ماہ مقدس کی نسبت سے خلیفہ اول بلافس یار غار پیغمبر جانشین رسول سسر پیغمبر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل و مناقب، حالات و کارنامے بیان کرنا مقصود تھے، مگر پورا گھنٹہ مقام صحابیت کے عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے ختم ہو گیا۔ آج خصوصیت کے ساتھ مجھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کو خراج عقیدت کے پھول پیش کرنا ہے، اور اس بات کو بیان کرنا ہے کہ اسلام میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اطہر کو کتنا بلند و بالا مقام حاصل ہے۔ وہ شخصیت جسے لوگ ابو بکر ابن قحافہ کے نام سے جانتے تھے، کسے معلوم تھا کہ یہ وہ خوش نصیب نوجوان ہے جس کی تخلیق کے وقت خلاق عالم نے مٹی وہاں سے اٹھائی ہے جہاں سے مٹی رسول اللہ کے لیے لی تھی۔ منہا خلقناکم، ضابطۂ قرآنی یہ ہے کہ ہر شخص کی مٹی خمیر وہاں سے لیا جاتا ہے جہاں اس نے پھر دوبارہ دفن ہونا ہوتا ہے۔ کائنات کی سب سے زیادہ برکت و عظمت والی مٹی وہ ہو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خمیر کے طور پر لیا گیا، اور پھر اسی باعظمت و باکرامت مٹی کے ساتھ جو ساتھ والی مٹی اٹھائی گئی وہ مٹی وہ ہے جو صدیق اکبر کا خمیر بنی ہے۔ کیا عظمت، کیا نسبت! عظمت تو انہیں بھی نصیب ہوئی جو حبشہ و فارس سے چل کر آئے، مقام تو انہیں بھی حاصل ہے جن کے گھر کو مسجد نبوی بنایا گیا، شرافت تو انہیں بھی حاصل ہے جو نبوت کے قدموں میں آئے، مرے تو قسطنطنیہ میں جا کر دفن ہوئے، فوت ہوئے تو افغانستان اور کابل میں جا کر، افریقہ کے شہروں میں جا کر، جنگلوں میں جا کر دفن ہوئے، اور کہنا یہ پڑا زندگی نبوت کے قدموں میں گزاری، مقام صحابیت کا پایا، شان صحبت رسول کی حاصل ہوئی، مگر کسی کا خمیر افریقہ کا تھا، کسی کا خمیر کابل کا تھا، کسی کا خمیر قسطنطنیہ کا تھا۔ یہ ابو بکر ہے جس کا خمیر بھی نبوت کے ساتھ اٹھا، جس کی جوانی بھی نبوت کے ساتھ گزری، جس کا بڑھاپا بھی نبوت کی صحبت میں گزرا، جو سویا تو جا کر نبوت کی گود میں سویا۔ کس قدر نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت والی! آج بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آرام فرما رہے ہیں کہ جس جگہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لسان نبوت سے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ میرا گھر عائشہ کا حجرا، یہ میرا منبر، جگہ ناپ لو، آنکھوں سے دیکھ لو، ذہنوں میں نقشے بٹھا لو، ساری دنیا گھوم آؤ، گلو گلزار کو دیکھو، باغ و بہار کو دیکھو، دنیا بھر میں بڑے بڑے مقام دیکھو گے، کہیں طور کو دیکھو گے جو تجلی رب سے آشنا ہوا، کائنات میں کہیں بیت المقدس کو دیکھو گے کہیں بیت اللہ کو دیکھو گے، مگر یاد رکھو ہر ایک کا مقام اپنا اپنا ہے، لیکن اس جگہ کا مقام یہ ہے کہ یہ رب کی بنائی ہوئی جنت کا ٹکڑا ہے. اور علماء دیوبند کا عقیدہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ تعالی نے علماء عرب کے جواب میں، جب یہاں سے آج سے قریب 100 سال پہلے ایک کذاب و دجال انسان وہاں مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں پہنچا، اور اس نے جا کر کہا کہ ہمارے ہاں دیوبندی ایک طبقہ ہے جو گستاخ ہے، ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں ہے، آپ کے تقدس کے قائل نہیں ہے، توحید کی آڑ میں وہ نبوت کے مقام کو اور منشا مقوت کے مقام کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. تو علماء حرمین نے استفتاء مرتب کر کے علماء دیوبند کو بھیجا کہ اپنے عقائد لکھیے، ان سوالات کے جواب لکھیے. ان سوالات کے جواب حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ تعالی دارالعلوم دیوبند کے عظیم فرزند نے مرتب کر کے تمام علماء دیوبند کے دستخطوں سے حرمین شریفین کے علماء کو بھیجے. ان میں ایک جواب یہ تھا کہ ہمیں گستاخ رسول کا تانا دیا جاتا ہے، ہماری عصمت کہا جاتا ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں کچھ سمجھنے سے قاصر ہے، ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ خلاق عالم نے کائنات میں جو کچھ پیدا کیا ہے، جس طرح ساری کائنات میں اللہ کے بعد مقام رسول اللہ کو حاصل ہے، اس طرح کائنات عزیز و سماوی میں یہاں تک کہ رب العلا کے عرش عظیم کے ان سب کے مقابلے میں اگر کوئی ٹکڑا کوئی مقام ایسا ہے کہ جس کا مرتبہ بیت اللہ سے اعلیٰ ہے، عرش معلیٰ سے اعلیٰ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے جہاں نبوت آرام کر رہی ہے، جہاں روضہ رسول ہے، جو عائشہ کا حجرہ ہے، حجرہ عائشہ عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے، بیت اللہ سے بھی اعلیٰ. عقیدہ بیت اللہ سے بھی، عرش معلیٰ سے بھی، بیت المقدس سے بھی، جنت الفردوس سے بھی، آسمان و زمین کی بلندیوں سے بھی اعلیٰ. کون سا مقام جہاں نبوت آرام کر رہی، جہاں نبوت آرام کر رہی ہے؟ روضہ رسول، جہاں نبوت آرام کر رہی ہے ساتھ صدیق آرام کر رہا. یہی وہ بات تھی جس پر بانی سپاہ صحابہ، امیر عظیمت، سالار لشکر حریت، سالار لشکر اسلام، غلامان صحابہ کے اس سالار نے بارہا کہا تھا، نبی کا روزہ جنت سے اعلیٰ، نبی کا روزہ، نبی کا روزہ جنت سے اعلیٰ. جو مقام جنت سے اعلیٰ، وہ مقام وہ ہے جسے عائشہ کا حجرہ ہونے کا فخر حاصل ہے. یار بات اصل کیا کریں، لے کر آتا ہوں ذہن کہ اسی عنوان پہ رہوں گا، بات آگے یہیں تک کروں گا، لیکن وہ بات کسی اور طرف جا نکلتی ہے. جنت، جو جنت سے اعلیٰ، جو بیت اللہ سے، جو عرش معلیٰ سے، جو بیت المقدس سے اعلیٰ، وہ حجرہ کس کا؟ وہ حجرہ کس کا؟ عائشہ کا. 1400 سال کے بعد کسی کار باطن، کسی بد باطن کافر کو یہ بات سمجھ آئے نہ آئے تو اس کی اپنی عقلی اور فکری کمزوری ہو سکتی ہے. یہ تو وہ بات ہے جو اسی وقت آیا ہو گئی تھی جب زخموں سے چور ہو کر فاروق اعظم نے بیٹے کو بھیج کر کہا تھا، زندگی کی آخری خواہش یہ ہے، جس طرح زندگی کے ایام رسول اللہ کے ساتھ گزرے، ابو بکر کی معیت میں گزرے، آج سو بھی ان کے ساتھ جاؤں مگر مرضی میری چل نہیں سکتی. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، فاتح عرب و عجم اور ایران کے سرزمین پر اسلام کے جھنڈے گاڑنے والا عمر کہتا ہے، میں فاتح ایران ضرور ہوں، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ضرور ہوں، مگر حجرے کا مسئلہ عائشہ کا، حجرے کا مسئلہ، حجرے کا مسئلہ، حجرے کا مسئلہ، حجرے کا مسئلہ، حجرے کا مسئلہ عائشہ کا. مسئلہ حجرے کا آیا ہے، حجرے کا فیصلہ عمر نہیں کر سکتا، حجرے کا فیصلہ فاتح عرب و عجم نہیں کہہ سکتا، یہ فیصلہ تو عائشہ نے کرنا ہے کہ وہ مالک جو ٹھہری، وہ مالک جو ٹھہری۔ آنکھیں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں، یہ مرادِ پیغمبر، یہ دعائے رسول دنیا سے جا رہا ہے، لیکن آخری منتظر نگاہیں کسی کے انتظار میں بار بار کھل رہی تھیں۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ نگاہیں کس کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ دروازہ کھلتا، کہا آ گئے میرے بیٹے، کیا پیغام آیا؟ دروازہ کھلا، ابو آ گیا ہوں، بتلاؤ بیٹے کیا جواب ملا ہے؟ ابو جان، امی کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی خواہش کا اظہار کیا، آپ کی طرف سے درخواست پیش کی، اپلیکیشن دی۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ ابو منظور ہو گئی، ہائے ہائے، درخواست منظور ہو گئی۔ فرمایا الحمدللہ، آخری تمنا، آخری تمنا جنت سے نبی کا روضہ، جنت سے نبی کا روضہ، عرش معلیٰ سے نبی کا روضہ، بیت اللہ سے، اور اس اعلیٰ حجرے، اس اعلیٰ مقام کی مالکہ عائشہ۔ عائشہ نہ داخل ہو سکے گا جنت میں جو ماں کو راضی کیا کرے۔ کیا کہا؟ شاید کسی پس منظر سے کہا ہوگا، جنت ماں کے، جنت ماں کے، جنت عائشہ کے، جنت عائشہ کے۔ جب جنت سے اعلیٰ مقام عائشہ کے قدموں میں، تو جنت بھی عائشہ کے قدموں میں۔ نہیں داخل ہو سکتا ماں کا گستاخ، نہیں داخل ہو سکتا عائشہ کا گستاخ، نہیں داخل ہو سکتا جنت میں ماں کا گستاخ۔ جنت میں داخلہ بند کافر کا ہے، عائشہ کا گستاخ کافر ہے، تبھی تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جب جنت میں عائشہ کا گستاخ داخل نہیں ہو سکتا، تو نبوت تک بھی عائشہ کا گستاخ پہنچے پہنچ سکتا ہے؟
نہیں۔
کہ نبوت تو وہی آرام کر رہی ہے جسے حجرہ عائشہ کہا جاتا ہے، جسے حجرہ عائشہ کہا جاتا ہے۔ تو بات تو سیدنا صدیق اکبر کی کر رہا تھا، کہاں سے اٹھے؟ میں کہا کرتا ہوں، ابو بکر خمیر کہاں سے لیا گیا؟ حجرہ سے، بلکہ کہیں جنت سے، آئے جنت سے، آئے ابو بکر، آئے جنت سے، رہے مالک جنت کے ساتھ، گئے جنت میں، گئے جنت میں، اٹھے مالک جنت کے پاس، جائیں جنت میں، آئے جنت سے، رہے صاحب جنت کے ساتھ، گئے جنت میں، اٹھے جنت سے، جائے جنت میں۔ پھر ان کے بارے میں کوئی کہے کہ جنتی نہ تھے، پھر ان کے بارے میں کوئی کہے کہ بھٹک گئے، پھر ان کے بارے میں کوئی کہے کہ راستہ بھول گئے، پھر ان کے بارے میں کوئی کہے کہ مرتد ہو گئے، تو مرتد ہو سکتا ہے، تیری قوم مرتد ہو سکتی ہے، تیرا جات مرتد ہو سکتا ہے، جو رسول اللہ کے ساتھ جس کا خمیر اٹھا، جس کی زندگی نبوت کے قدموں میں گزری، اور جس کا مال نبوت میں قربان ہوا، جس کی اولاد نبوت میں قربان ہوئی، جس نے وہ سعادت پائی جو کائنات میں کوئی نہ پا سکا، کائنات میں جو کائنات میں کوئی دوسرا نہ پا سکا، کیا سعادت! باپ صحابی، آپ صحابی، اولاد صحابی، اولاد کی اولاد صحابی، چار پشتے صحابہ، چار پشتے صحابہ کی ایسی افضلیت اور ایسی عظمت کسی اور کو نصیب نہیں۔ صحابیت کیا ہے؟ میں پچھلے جمعہ میں عرض کر چکا ہوں، موقع ملا تو کیسٹ سن لینا۔ صحابیت کیا ہے؟ کوئی معمولی مرتبہ؟ ایک ہی بات یاد رکھو، صحابہ انتخاب خدا ہے، صحابہ انتخاب
خدا،
انتخاب
خدا۔
ذرا تھوڑا سا چشم تصور سے دیکھیں، نگاہ خدا چن رہی ہے اپنے نبی کے ساتھیوں کو، اسے حبشہ سے چن لو، اسے فارس سے چن لو، نگاہ خدا اپنی مخلوق پر جمی ہوئی ہے، اپنے نبی کے ساتھی چنے جا رہے ہیں۔ اس گھر سے ایک چن لو، اس گھر سے دو چن لو، ہاشمی خاندان ہے، چچا ہے نبی کے، دو چن لو باقی چھوڑ دو، یہ خاندان ہے، دو چار چن لو باقی چھوڑ دو، یہ گھر ہے، ایک چن لو باقی چھوڑ دو، یہ عجم ہے، ایک چلو چھوڑ دو، دو چلو چھوڑ لو، کہیں سے ایک چنا باقی چھوٹ گئے، کہیں سے دو چنے باقی چھوڑ دیے، کہیں سے چار چنے باقی چھوڑ دیے، پورے شہر سے ایک چنا، پورے ملک سے ایک چنا، پورے رقبے سے ایک چنا، یہی نگاہ خدا جب ابو بکر کے گھرانے پہ آئی تو سبھی چن لیے۔ کیا بات ہے، لوگ کہتے ہیں آپ جیل میں تھے، یہاں الیکشن ہوا، فلاں کو کسی کو ٹکٹ ملا، فلاں کو نہیں دیا، لیکن جناب والا آپ کے پیچھے والوں نے تو کمال کر دی، کیا ہوا، فلاں علاقے میں ٹکٹ نہیں دیا، فلاں برادری کو ٹکٹ نہیں دیا، فلاں قوم کو ٹکٹ نہیں دیا، فلاں قربانی والوں کو ٹکٹ نہیں دیا، پھر وہ جی دینے پہ آئے تو ایک ایک گھر کو چار دے دیے، ایک ایک گھر کو چار دے دیے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ بھئی انہوں نے کچھ دیکھا ہوگا تو دیا ہوگا، انہوں نے اچھا سمجھا ہوگا تو ایسا کیا ہوگا۔ تو کہہ سکتے ہیں کسی خاندان کا ایک صحابی، کہیں باپ صحابی، کہیں بیٹا صحابی، کہیں پوتا صحابی، جب باری صدیق کے خاندان کی آئی تو سارے صحابی، سارے صحابی۔ کر اعتراض خدا پر، اعتراض خدا پہ کر، کیوں رشتے ہو ہم سے، کیوں بگڑتے ہو ہم سے، خدا پہ اعتراض کرو کہ نبی کے چچاؤں کی باری آئی تو دو چن کر باقی سب چھوڑ دیے، ابو بکر کے گھر کی باری آئی تو باپ بھی چنا، بیٹا بھی چنا، پوتے بھی چنے، نواسے بھی چنے، نواسیاں بھی چن لی، تو کچھ دیکھا ہے تو چنا ہے۔ اور میں نے آیت پڑھی تھی پچھلی مرتبہ، قرآن کہتے ہیں ایسے نہیں چنا میں نے، اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسے نہیں چنا، وکانو احق بھی اعلیٰ، میں نے ایسے صحابی نہیں بنا لیے، میں نے نبی کے ساتھی ایسے نہیں چنے، وکانو احق بھی، وہ کائنات میں سب سے زیادہ اس کے حقدار تھے، وہ اعلیٰ، وہ کائنات میں صحابیت کے سب سے زیادہ اہل تھے، سب سے زیادہ حقدار وہ تھے، سب سے زیادہ اہل وہ تھے۔ تو خدا کہتا ہے تو بھاگ جا، بھاگتا ہے تو کیا جو کہتا ہے، میں خدا کہتا ہوں کائنات میں سب سے زیادہ اہل کوئی خاندان تھا، سب سے زیادہ حقدار کوئی خاندان تھا، نبوت کی رفاقت کا، معیت کا، نبوت کی صحبت کا، تو وہ ابو بکر کا خاندان تھا۔ سب سے زیادہ حقدار تھے، سب سے زیادہ اہل تھے۔ پھر چلو اسی کسوٹی میں پرکھ لیتے ہیں کہ واقعی حقدار تھے بھی یا نہیں، حقدار تھے بھی یا نہیں، تو پھر ابو بکر کے خاندان کو دیکھ لو، بڑے بھی اہل، چھوٹے بھی اہل، کوئی بچے بھی اہل، بچے بھی اہل۔ نبوت صدیق اکبر کے ساتھ سفر ہجرت پہ روانہ ہوئی، سفر ہجرت پہ روانہ ہوئی، رازدار کون ہے، یا چھوٹی عمر کی عائشہ ہے، یا اس کی بہن اسما ہے، آئے مل کر کافر صدیق اکبر کے گھر پر، کہاں ہو بچیو بتلاؤ، کہاں تمہارا ابو، جواب دیا ہم نہیں بتلاتی، کچھ معلوم نہیں۔ ظالم نے تھپڑ کھینچ مارا حضرت اسما کے چہرے پر، کہا جیسا باپ ویسا بھی، ویسی بیٹیاں، وہ باپ ہو کر رازدانے پیغمبر ہے، یہ بیٹیاں ہو کر بھی اس کا راز چھپا رہی ہیں، بتلا نہیں رہی ہیں۔ بالی کان سے نکلی، زمین پہ جا گری، خون کے فوارے چھوٹے، معصوم زبان نے کہا، او اللہ کے دشمن اور پیغمبر کے دشمن، یہ تو ایک تھپڑ ہے، تو جان سے بھی مار دے مگر ہم کبھی راز آؤٹ نہیں کر سکتی، راز آؤٹ نہیں کر سکتی۔ کانو حق کا بھی ہاں بہلا، یہ حقدار تھی اس بات کے، یہ ہے تھی اس بات کے، نہ ہوتی اہل تو جبریل کیوں لاتا تصویریں۔ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہر ایک سے نکاح اپنی مرضی سے کیا ہے، ہر ایک سے نکاح اپنی مرضی سے کیا ہے، کسی سے مشورہ بھی لیا ہے، نکاح کیا ہے، یا کسی نے خود کو پیش کر دیا، سوچا نکاح کر لیا، تجھ سے نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا، خدا کی مرضی سے کیا ہے۔ وکانو احق کا بھی کے حقدار جو تھی، وہ اہل تھی،
خدا بھی جانتا تھا. ذرا دیکھیے نبوت کی جتنی ازواج مطہرات ہیں سب کی سب سیبات ہیں. پہلے شادی شدہ ہے, پہلے بیوہ ہیں, یا پہلے نکاح ہو چکا تھا, ماں کو خوشی ہوتی ہے. بیٹا جتنا بھی عظیم ہو ماں کی خواہش ہوتی ہے میں اپنے گھر میں وہ بہو لاؤں جو پہلے کسی کو بیاہی نہ گئی ہو, جو پہلے کسی کو بیاہی نہ گئی ہو, جس پر سب سے پہلا سایہ میرے بیٹے کا پڑے. خدا نے بھی جب یہ چاہا کہ میرے پیغمبر کے گھر میں وہ آئے جو معصوم ہو, جس پر پہلے کبھی کسی کی نظر نہ پڑی ہو, وہ کالو تو انتخاب ایسا کا ہوا کہ وہ حقدار جو تھی, وہ اہل جو تھی, ہاں ہاں وہ تھی. تبھی تو جبریل تصویر لائے, وہ حقدار جو تھی, وہ اہل جو تھی, یہی تو وہ تھی کہ جس کی صفائی قرآن نے دینا تھی. کتنا عظیم ہے وہ باپ, کتنا عظیم ہے وہ باپ جس کی بیٹی کی صفائیاں قرآن دے, جس کی بیٹی کی مدح میں قرآن اترے, جس کی بیٹی کی صفائی جبریل بیان کرے. باپ کی عظمت کو کیا جانتے ہو تم, تو اس کی بیٹی کی عظمت کا ادراک بھی نہیں کر سکتے ہو. کتنی عظیم بیٹی, ہار گم ہو جائے قافلہ رک جائے, ہار گم ہو جائے نبوت قافلہ روک دے. قافلہ نہیں رکا, قافلہ کیا رکا کہ نماز کا وقت آخر ہو, تنگ ہو گیا, عرض کیا گیا آقا نماز کا وقت جا رہا ہے, پانی ہے نہیں, آگے بڑھیں گے نہیں تو پانی کہاں سے, پانی نہ ملا تو وضو نہیں, وضو نہ ہوا تو نماز نہیں. فرمایا مجھے تو حکم یہی ہے کہ رکے رہو, مجھے تو حکم یہی ہے رکے رہو. کس لیے؟ عائشہ کا ہار تلاش کرنا ہے. نبوت ہار تلاش کر رہی ہے, وہ ذرا دیکھو تو صحیح وہ کتنی عظیم ہے. اس کا تو ہار بھی اتنا قیمتی ہے جس نے نبوت اور قافلے کے قدم روک لیے. وہ کانو حق بھی ہاں, وہ اہلا, وہ اسی کی حقدار تھی. پھر آگے وقت بڑھا, یا الہ العالمین ہم تو رکے ہوئے ہیں, آگے بڑھ نہیں رہے, نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے, پانی مل نہیں رہا. حکم تیمم کا آیا, مٹی پہ ہاتھ مارو منہ پہ مل لو, مٹی پہ ہاتھ مارو بازوؤں پہ مل لو, تیمم کر کے نماز پڑھ لو. تمہارا مٹی پہ ہاتھ مار کر منہ پہ مل لینا, تمہارا مٹی پہ ہاتھ مار کر بازوؤں پہ مل لینا تمہیں پاک کر دے گا, تمہیں صاف کر دے گا, نماز کے قابل بنا دے گا. مٹی پہ ہاتھ مار کے تیمم کر لو, مگر عائشہ کا ہار تلاش کرو. مکانو احق کا بھی ہاں, مکانو احق کا بھی ہاں, وہ اہل ہاں کہ وہ اسی کی حقدار ہے, وہ اہل ہے اسی کا. کتنا عظیم باپ, کتنا عظیم باپ, بیٹی ایسی اور خود کیسا. جب ساری دنیا ہو کیا کہا قرآن نے, آیت کے ترجمے پر غور کرو. سنا تو آپ نے پہلے بھی ہوگا لیکن آج اس آیت کے ذرا ترجمے پر غور کرنا, آپ حیران رہ جائیں. قرآن کہتا ہے الا تنصر ہو, نہ کرو میرے نبی کی نصرت, تم نہ دو میرے نبی کا ساتھ, تم نہ چلو میرے پیغمبر کے ساتھ, تم نہ میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ, مجھے کوئی پرواہ نہیں, مجھے کوئی پرواہ نہیں. فقد نصرہ اللہ, خدا جو نصرت کرنے والا ہے, خدا جو نصرت کرنے والا ہے, تم سارے دشمن بن جاؤ, خدا جو دوست ہے. اور تم نے دیکھا نہیں جب ساری دنیا دشمن تھی تو خدا نے نصرت کیسے کی, صدیق کی شکل میں. صدیق نصرت خداوندی کا عنوان ہے, صدیق نام ہے نصرت خداوندی کا. دوسرے لفظوں میں جاؤ سب چھوڑ جاؤ, ساری دنیا دشمن, میرے نبی کا کوئی ساتھی نہیں, تو قرآن کہتا ہے صدیق ہی کافی ہے. صدیق ہی, ابو بکر ہی, اللہ تن شروع ہو فقد نصرہ اللہ, نہ کرو مدد, نہ کرو نصرت. جب تک میرے پیغمبر کے ساتھ ابو بکر ہے دنیا کی کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. ساری دنیا کے مقابلے میں اکیلا کافی. فقد نصرہ اللہ, اللہ نے مدد کی. اذا خرجہ الذین کفروا ثانی اثنین, دیکھو مدد خدا کی. جب دنیا تلواریں لے کر کھڑی تھی, دنیا تلواریں لے کر کھڑی تھی, موت کے پیاسے بن گئے تھے, وہ کون تھا جو نبوت کو کندھوں پہ اٹھا کر پہاڑوں پہ لے گیا؟ وہ کون تھا, وہ کون تھا جو موت کے منہ سے نکال کر, جو موت کے منہ سے نکال کر پیغمبر کو پہاڑوں پہ لے گیا, پیغمبر کو غار میں لے گیا, غار ثور میں لے گیا. جب کسی نے مدد نہ کی تو وہ کون تھا جو خدا کی مدد کی صورت بن کر پیغمبر کے ساتھ چل پڑا؟ ثانی اثنین عزم ما فی الغار. میں آج مشکات شریف میں پڑھ رہا تھا, وہ منظر یاد کیجئے. نبوت پاک, نبوت پاک, نبوت کا لباس پاک, پیغمبر کا وجود پاک. پاک ہے تبھی تو مکھی بھی قریب آتی ہے, آتی ہے نہیں آتی مکھی قریب کہ وجود پیغمبر پاک ہے. پاک ہے تبھی تو پسینے سے خوشبو آتی ہے. پاک ہے تبھی تو جہاں سے گزرتے ہیں تو وہاں سے خوشبو کی مہک اور بہاریں شروع ہو جاتی ہیں. پاک ہے وہ, پاک وہ مقدس پیغمبر. جب معیت ابو بکر میں, ہائے ہائے یہاں بھی بہت باتیں ہیں, ذرا دیکھو تو صحیح. آج تم سوچ رہے ہو, ہم سوچ رہے ہیں ابو بکر کون ہے. ایک وقت آیا کہ مشرکین مکہ کو سوچنا پڑ گیا کہ ابو بکر کون ہے, ابو بکر کون ہے. کہ جب مکہ سے چلے تو چلنے والے دو, جب پہاڑ پہ چلنے لگے تو چلنے والا ایک. حیران تھے, حیران حیران تھے مشرکین مکہ کہ ایک کہاں گیا. چلے تو دو تھے, یہاں تک تو دو آئے ہیں, یہاں سے آگے ایک ہے, دوسرا کہاں چلا گیا. اس سوال کا کوئی جواب نہیں کہ جو دو یہاں تک پہنچے ہیں وہ یہاں سے آگے ایک کیسے رہ گئے. یہ تو دنیا نے عجب منظر دیکھا, یہ تو پھر نظارہ عجیب دیکھا کہ جب آ رہے تھے تو نبوت اور صداقت تھی, جب پہاڑ پہ چلنے لگے نیچے صداقت تھی اوپر نبوت تھی. مولانا محمد ضیاء القاسمی سب کا رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے, اور دنیا میں پھول دیکھو گے ہر پھول کی خوشبو جدا ہوتی ہے, ہر پھول کی خوشبو اپنی ایک مخصوص ہوتی ہے. چمبیلی کی خوشبو گلاب سے نہیں آ سکتی, گلاب کی خوشبو موتیے سے نہیں آ سکتی. دنیا میں پھول ایک ہے کہ اگر آپ نیچے دیکھیں گے تو صداقت کی خوشبو آئے گی, اوپر دیکھیں گے تو نبوت کی خوشبو آئے گی. جس کے کندھوں پہ نبوت سوار ہو گئی, جو بارے نبوت لے کے چل پڑا, بارے نبوت, بارے نبوت, ساری دنیا کا غم پیغمبر کے کندھوں پر اور پیغمبر صدیق کے کندھوں پر. صدیق اکبر, ہاں ہاں کہا تھا فتح مکہ کے موقع پر جب نبوت نے اپنے نواسے, یہ بھی مسئلہ یاد رکھو, بیت اللہ میں کھڑے ہو کر نبوت کے کندھوں پر کھڑے ہو کر جس بچے نے بتوں کو اٹھا اٹھا کر زمین پر پھینکا تھا وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا رسول اللہ کے نواسے حضرت علی ابن ابی العاص تھے, وہ حضرت علی المرتضی نہیں تھے. ہاں تاہم کسی کہا تھا بڑی بڑی عظیم شخصیات نے, آقا آپ کے کندھوں پہ بچہ کھڑا ہو تو کیا بہتر نہیں کہ آپ ہمارے کندھوں پہ کھڑے ہو. تو فرمایا کیا جانتے ہو, تم سب کا بوجھ اٹھانا اور میرے لیے تو آسان ہے, میرا بوجھ ابو بکر کے سوا کوئی دوسرا اٹھا
نہیں سکتا,
کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکتا. تو میں عرض کر رہا تھا نبوت پاک, نبوت, وجود پیغمبر, وجود پیغمبر, جسد اطہر پاک. پھر آگے دیکھیے, غار میں داخل ہوئے, صدیق اکبر نے غار کو صاف کیا. کیا عشق ہے, کیا محبت ہے, کیا جنون ہے. محسوس کیا کہ غار میں سوراخ ہیں, کسی جانور کے بل ہیں. پھاڑ پھاڑ کر چادر سوراخوں کو بند کیا, چادر ختم, سوراخ بچا تو اس پہ ایڑی رکھ کر اپنی گود کھول کر گود کو بستر بنا کر کہا آقا تشریف لے آئیں, تشریف لے آئیں. ہجرت کی یہ تین راتیں اور تین دن وہی جانتا ہے جو کبھی وصال یار کی ان نعمتوں اور لمحات سے سرشار ہوا ہو. کون جانے کہ صدیق کی گود میں جب پیغمبری آرام کر رہی تھی تو اس وقت کا منظر کیا تھا, کیفیت کیا تھی, کیا منظر, کیا کیفیت. یہ نہیں, ہمارے ہاں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک شخص دوسرے کی ران پہ آرام کرے اور دوسرا لیٹ رہا ہو, ٹیک لگا کر بیٹھا ہو. منظر ایسا, منظر ایسا نہیں تھا. بولو منظر ایسا
نہیں تھا.
میں حوالے سے بات کرتا ہوں, منظر ایسا نہیں. ٹانگ پھیلا دی, دوست نے ٹانگ پہ سر رکھا, سو گیا, یہ بھی محبت ہے. مگر اوہو ایک اور بات یاد آ گئی، آگے بتاؤں گا. کیا بات، کیا بات، منظر ایسا نہیں، منظر یہ اپنی گود میں نبوت کو رکھ کر نبوت آرام کر رہی ہے، صدیق چہرے پیغمبر پر نظریں گاڑ کر دیدار کر رہا ہے، دیدار کر رہا ہے، دیدار کر رہا ہے. اس کیفیت میں جو حوالہ میں نے پڑھا، سانپ نے کاٹا، سانپ نے کاٹا، اثر پہنچا تو صدیق کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے، آنسو کے قطرے گرے. اگر صدیق نے ٹیک لگائی ہوتی، صدیق نے ٹیک لگائی ہوتی تو آنسو کے قطرے صدیق کے پیراہن پہ گرتے، ٹیک لگائی ہوتی تو آنسو کے قطرے اپنے چہرے پہ گرتے. لیکن نہیں، لفظ یہ ہے اس طرح دیدار میں مصروف تھے کہ جو قطرے گرے تو درخت چہرہ رسول پہ گرے، کیونکہ آنکھیں چہرہ نبوت پہ گڑی ہوئی تھی، نبوت آرام کر رہی تھی، یہ دیدار کر رہے تھے. اسی کیفیت میں اثر ہوا زہر کا تو چہرہ انور سے، آنکھوں سے جو قطرے گرے تو نبوت کے چہرے پہ گرے. یہ گر ہی اس وقت سکتے ہیں جب جھک کر ابو بکر دیدار میں مصروف ہو، اور طرح گر ہی نہیں سکتے، گر سکتے ہیں اور طرح. اب انداز دیکھو، یار جھولی میں پڑا ہے اور سو رہا ہے، یار جھولی میں پڑا ہے اور سو رہا ہے، غمخار نے گود بھی پھیلا رکھی ہے اور نظروں کی برسا، اور نظریں بھی ٹک ٹکی باندھ کر یار کے چہرے پہ لگا رکھی ہیں. اور قیمت ہوتی ہے خدا کی، ہاں دو قطرے بڑے قیمتی ہیں، ایک قطرہ خون شہادت والا ہے، ایک قطرہ آنسوؤں کا ہے. اور بڑے قیمتی قطرے ہیں، کسی کے قطرے کربلا میں گرے اور کسی کے رونے کے قطرے مسجد نبوی میں گرے. ابو بکر تیرے قطرے بھی گرے تو نبوت کے چہرے پہ گرے. واپس آئیے، واپس آئیے، واپس آئیے، واپس آئیے. وجود پیغمبر، بولو اب بولو پاک، وجود پیغمبر پاک. جو خدا پیغمبر کے وجود پر ناپاک مکھی آنے نہیں دیتا. اگر صدیق کے آنسو پاک ہوتے تو چہرہ ناپاک ہوتے تو چہرہ نبی پر کبھی، یہ تو آنسو بھی اتنے قیمتی ہیں جو گرے تو چہرہ پیغمبر پہ گرے. کسی کے آنسوؤں کو زمین جذب کرے، کسی کے آنسوؤں کو رومال جذب کرے، کسی کے آنسوؤں کو غمخوار آگے بڑھ کر پی لے، صدیق تیرے آنسو، آنسو تیرے رخسار نبوت کے. جو اور بات یاد آئی تھی جس پر میں جھوما تھا وہ یہ تھی، اور جب غار ہے، جب غار ہے تو گود باپ کی ہے، جب نبوت جا رہی ہے تو گود بیٹی کی ہے. نبوت تو یہ قرآن، علماء نے لکھا ہے اللہ نے دو قرآن بھیجے، ایک کتاب کی شکل میں، ایک عمل کی شکل میں. کتابی قرآن تیرے پاس ہے، عمل والا قرآن عائشہ کے روضے میں آرام کر رہا ہے، عائشہ کے روضے میں آرام کر رہا ہے. یہ قرآن کبھی صدیق کی گود میں کھلا، کبھی عائشہ کی گود میں کھلا، قرآن کھل رہا ہے. ریل کتنی مقدس ہوتی ہے، جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ریل کو بند کرتے ہیں، جس سینے پہ قرآن رکھتے ہیں اسی سینے پہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. جتنے تقدس سے قرآن کی حفاظت ہے تو قرآن کو محفوظ کر کے رکھتے ہیں، اتنا ہی احترام ریل کا ہوتا ہے. ریل لکڑی کی ہے مگر قیمت بڑھ گئی کہ اس پہ قرآن کھلتا ہے. وہ ابو بکر ہے تو ابو قحافہ کا بیٹا، مگر قیمت یہ ہے کہ اس کی گود میں قرآن کھلتا ہے، اس کی گود میں قرآن مسکراتا ہے. اور بیٹی فرمایا میرے بارے میں کیا کہتے ہو، میں وہ عائشہ ہوں جب نبوت دنیا سے جا رہی تھی آقا کا سر میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا. ہاں ہاں، بار بار بیماری حملہ کر رہی ہے، بخار لوٹ لوٹ کر آ رہا ہے، جب ہوش آتی ہے تو رسالت پوچھتی ہے آج کس کی باری ہے، آج کیا مطلب. ہر روز جس زوجہ محترمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی باری تھی عدل و انصاف نبوت کا، درس امت کے لیے، سبق امت کے لیے، جتنی بھی مجبوری کیوں نہ ہو، جتنی ہی معذوری کیوں نہ ہو، اگر تم نے دو نکاح یا زائد کر رکھے ہیں تو عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیے. کس کی باری ہے؟ فلاں کی باری ہے, فلاں کی باری ہے. وہ بھی تو ازواج پیغمبر تھی نا. سمجھ گئی کہ بار بار پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ مزاج شناس پیغمبر تھی. آپس میں جانا, جانتی ہو جو بار بار رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ کس کی باری ہے, اس کا معنی کیا ہے؟ آنکھوں آنکھوں میں دیکھ کر کہا ہاں, اس کا معنی یہ ہے کہ عائشہ کی باری کا انتظار ہو رہا ہے. حضور عائشہ کی باری کے منتظر ہیں. سب نے کہا پھر آؤ مل کر درخواست کریں. اللہ کے رسول, جب تک آپ اس مرض میں ہیں, جب تک آپ اس معذوری میں ہیں, بیماری میں ہیں, ہم سب مل کر کہتی ہیں اپنی باریاں عائشہ کی باری پہ قربان, اپنی باریاں عائشہ کی باری پہ. عائشہ کے گھر تشریف لے جائیں. نبوت عائشہ کے گھر میں آئی تو ایسے لگا جیسے مرجھایا ہوا پھول کھل پڑا, ایسے لگا جیسے چاند بادلوں سے نکل آیا, ایسے لگا نبوت کو مراد مل گئی. فرمایا میرے بارے میں کہتے ہو, میں تو وہ عائشہ ہوں, نبوت دنیا چھوڑ رہی تھی, لسان نبوت اللہم بالرفیق الاعلی کی صدائیں بلند کر رہی تھی, تو نبوت کی روح پرواز کر رہی تھی, نبوت کا سر عائشہ کے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا. ادھر باپ کی گود ہے, ادھر بیٹی کی گود ہے. یہ تو انتخاب خدا ہے. میں کون ہوں حق کا بھی, ہاں یہ حقدار تھی گود اس کی کہ پیغمبری اس میں مسکرائے, وہ حقدار تھی گود اس کی کہ پیغمبری یہاں سے کوچ کرے. بکانو حق کا دہا, صدیق اکبر کا گھر وہ انتخاب خدا ہے جو سب کے سب اس کے اہل تھے. انسانوں میں بھی اہلیت ہے, جانوروں میں بھی اہلیت ہے. جانوروں میں کہا ابو بکر یہ دوسری اونٹنی کس لیے ہے سفر میں؟ عرض کیا میں نے تیاری کی ہے آپ کے لیے. فرمایا اونٹنی تیری ہے, خریدار میں ہوں, مجھے بیچ دے. اللہ کے پیغمبر پہلے ہی آپ کے لیے ہے. فرمایا نہیں, مجھے پسند آ گئی ہے, مجھے صدیق کی بیٹی ہی پسند نبوت نہیں, صدیق کی بیٹی ہی انتخاب خدا رسول نہیں, صدیق کے جانور بھی نبوت کو پسند, صدیق کا مال بھی نبوت کو پسند, صدیق کا گھرانہ بھی نبوت کو پسند. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے بارے میں نے وہ حدیث تلاوت کی. فرمایا لا ينبغي لقوم فيه ما بابكر, کسی قوم کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس قوم میں ابو بکر موجود ہو, ایوامهم غیرو, پھر مسلح امامت پر ابو بکر کے علاوہ کوئی اور آ جائے, یہ ہو نہیں سکتا, یہ ہو نہیں سکتا. ابو بکر جہاں ہوگا خلیفہ بھی وہی ہوگا, امام بھی وہی ہوگا, مقتدا بھی وہی ہوگا, پیشوا بھی پیشوا بھی وہی شخصیت جسے نبوت نے اپنی زندگی میں مسلح امامت پہ کھڑا کیا, خود نہیں لیا, قبضہ نہیں کیا, اللہ جانتا تھا کچھ لوگ پیدا ہو گئے جن, زبردستی لے لیا, زبردستی لے لیا, بیٹی تھی نا سفارش کر دی. آپ نے فرمایا اصل الناس, لوگوں نے نماز پڑھ لی, جواب ملا لا بل ينتظرونک, آقا نہیں آپ کا انتظار ہو رہا ہے. پھر غشی آئی, پھر ہوش آیا, اصل الناس نماز پڑھ لی گئی, لا بل ينتظرونک, آقا کیسی نماز, کیسی نماز, وہ تو صفے بنائے کھڑے ہیں آپ کے انتظار میں, عاشق آپ کے, دیوانے آپ کے, شاگرد آپ کے, امام غیر ہو, ہو نہیں سکتا, بیٹھے ہوئے ہیں صفے بنا کر. آج صفے بن جاتی ہیں, نگاہیں گھڑی کی طرف ہوتی ہیں, دو بج گئے, دو بج گئے, امام صاحب نہیں آئے, دو بج گئے, پانچ منٹ ہو جائے, کہتے کسی اور کو امام, کسی اور کو امام بنا لو. یہاں صفے بنی ہیں, نگاہیں عائشہ کی روزے کی, عائشہ کے حجرے کی طرف ہیں, صفے بنی کھڑی ہیں, وقت گزر رہا ہے, نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے, مگر غلاموں کی نگاہیں حجرہ عائشہ کی طرف ہے. کب آقا آئے, کب آقا آئے. پھر بھائی ہوش میں آئے, فرمایا نماز پڑھ لی, جواب عرض کیا آپ کا انتظار. فرمایا مرو ابا بکر حلی وسلی بالناس, ابو بکر سے کہو آگے بڑھ نماز پڑھا دے, آگے بڑھ نماز پڑھا دے. تو بیٹی بولی, زوجہ رسول بولی, ابو بکر کی بیٹی بولی, اللہ کے رسول ابو بکر تو رقیق القلب ہے, نرم دل ہے, وہ تو آپ پر فدا ہونے والا پروانہ ہے. کیا کہا؟ پروانے کو شمع، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ آقا پروانہ جیسے جل جاتا ہے، بلبل جیسے پھول سے جدا نہیں ہوتی۔ ابو بکر آپ کو دیکھیں، آپ کو نہ دیکھیں، مسلح پہ کھڑے ہو جائیں، ایسا ہو نہ سکے گا۔ آقا ارشاد فرما دیں عمر کو، ارشاد فرما دیں عمر کو، ارشاد فرما دیں۔ مشورہ بظاہر جائز تھا، مشورہ جائز تھا، بظاہر یہی تھا کہ جو فدائے پیغمبر ہو، جو پروانہ ہو، جب شمع کو نہیں دیکھے گا نماز، وہ تو بے ہوش ہو کے گر جائے گا، وہ برداشت نہ کر پائے گا، نماز کیسے ہوگی؟ عمر کو کہہ دیں۔ فرمایا نہیں ابو بکر۔ پھر کہا عمر کو فرما دیں، فرمایا کیا کہتی ہو؟ یا اللہ والمومنون، نہ مومن مانتے ہیں نہ خدا مانتا ہے، نہ مومن تسلیم کریں گے نہ خدا مانتا ہے، جس قوم میں ابو بکر ہو امامت وہی کر سکتا ہے۔ لاؤ ابو بکر کو۔ تم کہتی ہو رقیق القلب ہے، کوئی شک نہیں، لیکن یاد رکھو جب شمع نبوت پردہ کر جائے گی، پھر ابو بکر ہی ہوگا جو اپنی جگہ پہ پہاڑ کی طرح استقامت دکھائے گا۔ آج جو تمہیں ایک پروانے کی طبیعت رکھتا ہوا نظر آ رہا ہے، کل یہی کوہ گرا ہوگا۔ پھر دیکھو بڑے بڑے عشاق، محبت کرنے والے پیروکار، کوئی غم میں اس طرح پریشان ہوا کہ جہاں بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا، کوئی ایسے ہوا کہ پکار اٹھا، خبردار اگر کسی نے کہا رسول اللہ فوت ہو گئے، میں تن سے گردن جدا کر دوں گا۔ اس عالم میں ایک ہی تھا جو پیغمبر کے ممبر پر آ کر کھڑا ہوا اور کہا سنو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من کان یعبد اللہ فإنه حی لا یموت۔ جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا، وہ سنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اور اگر کوئی خدا کی عبادت کرنے والا ہے تو وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے۔ کون تھا یہ آیتیں سنانے والا؟ صحابہ کہتے ہیں ایسے لگا جیسے یہ آیتیں نبوت پر نہیں، آج جبریل ابو بکر پر لے کر اتر رہا ہے۔ جو کھڑا تھا گر پڑے، ہوش و حواس جن کے جاتے رہے تھے وہ واپس پلٹ آئے۔ پھر امت کے امامت کی زمام اس طرح سنبھالی، 2 سال 3 مہینے 10 دن میں وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ عظیم عظیم شخصیات نے یہ کہہ دیا کہ اس دور میں ابو بکر کے علاوہ اگر کوئی اور ہوتا تو آج امت کی کشتی بھنور میں پھنس کر کہیں نہ کہیں ڈوب چکی ہوتی۔ آج کائنات میں اگر امت رسول نظر آ رہی ہے، آج اگر اذان کی صدایں بلند ہو رہی ہیں، نماز کے لیے صفیں بن رہی ہیں اور مساجد آباد ہے، مدرسوں میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، خانقاہوں میں اللہ اللہ ہو رہی ہے، تو صدیق کی استقامت کا صلہ ہے، صدیق کی جرات کا صلہ ہے، صدیق کی اس استقامت اور جہاد کا نتیجہ ہے۔ اگر صدیق کی امامت و سیادت قوم کو حاصل نہ ہوتی، آج دنیا میں کلمہ پڑھنے والوں کا نام و نشان نہ ہوتا۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔